السلام عليكم. بیٹھے تشریف رکھیے. میں نے کہا وہ جو آپ نے دنی اور دنی والی تشریف بھیجی تھی اس میں اصل دور زمین میں تو دنی ہے چھپا ہوا
پاکستان.
ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں. اور دنی کا مطلب تو ویسے بھی پلید اور ذلیل آدمی کے ہوتے ہیں. دنی کی تشریح کی ہوئی عربی لغت کے لحاظ سے وہ مومن سر سے پوچھ کے وہ بھی کرو. پھر
دنیا سے ہی ہے
وہ غالباً اردو میں پھر استعمال ہوتا ہے لفظ. دیکھا دنیا دنی کا تو مطلب ہے پلید پاک گندی ذلیل. وہاں اس معنی کی بجائے دنیاوی کے معنی زیادہ لگ رہے ہیں. اس میں بھی دیکھ لو اور اگر نہیں بھی ہے تو وہاں چونکہ اصل چھپی میں دنی دو دفعہ لفظ دنی پہ پیش آئی ہوئی ہے اس لیے پڑھنے میں وہی درست ہے. خواہ ہمیشہ نے خود کوائن کیا ہو لفظ ہمشام وہ سلطان القلم تھے قلم کے بادشاہ تھے. ضروری نہیں تھا کہ وہ فالو کریں دوسرے کو. وہ آپ کی زندگی میں یا آپ کے بعد خلفاء صحابہ کی زندگی میں لفظ دال پر خاص طور پر پیش ڈالی گئی ہے. یہ اس یہ بات کو ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ لفظ دنی کے معنی یہاں نہیں لینے چاہیے. نہیں جب یہاں موجود ہے تو اور دیکھنے کی کیا بحث ہے. مضمون پڑھتے وقت بھی ذہن میں دنی ہی لفظ آتا ہے دنیاوی کے معنوں میں. سمجھے نہیں وہاں موقع پر. اسی لیے تو میں نے سوال اٹھایا تھا بچے کے سامنے. میں نے کہا تم دنی دنی کو پڑھ رہی ہو. اس کے ابا نے اس کو گرامیٹیکلی دنی ہی بتایا تھا اور گرامیٹیکلی شاید وہی درست ہو مگر مجھے چونکہ دنی یاد تھا اس لیے میں نے اشارہ کیا. سمجھ گیا بات. اچھا جی اب شروع کریں. اور تو نہیں کوئی بحث اٹھانے والی آج ماشاء اللہ. آیت سورہ شورا جاری ہے اور آیت 22 سے شروع کرنا ہے. ام لہم شرکا. آپ لوگ آیت کا ترجمہ آیت پر نمبر لگانے کی بجائے ترجمے بھی کیوں لگاتے ہیں نمبر؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کبھی. ہمیشہ مجھے دھوکہ لگتا ہے. اس سے لگتا ہے کہ اس کا ترجمہ بعد میں آئے. اس کی عبارت اصل ہے ہی نہیں. اصل جو جو اولیت رکھتی ہے وہ آیت ہے نہ کہ ترجمہ. آیت کے اوپر نشان ڈالا کریں 22 کا اگر 22 جو نمبر بھی ہو. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم به اللہ ولولا کلمۃ الفصل قضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب علیم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَالْحَقَّ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور جی کیا چھٹ گئی ہے ہی نہیں اچھا ہاں ہاں دو صفحے اکٹھے اٹھ گئے تھے چلیے رکو بھی رہ گیا تھا آنے والا آنا چاہیے تھا مگر رہ گیا تھا پیچھے اب پہلی آیات کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله کیا ان کے لیے ایسے شرکا ہیں جنہوں نے دین میں کچھ ایسی باتیں دین مذہبی امور سے تعلق رکھنے والی ان کو بتائی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا تھا ام لہم شرکاؤں کا ایک ترجمہ حامی بھی کیا جا سکتا ہے ان کے شرکا کی بجائے کیا ان کے حامی ایسے شرکا ہیں جنہوں نے ان کی خاطر ایسے دینی احکام جاری کیے جن کا اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا تھا آگے وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ یہ عربی میں تو مضمون بالکل کھلا کھلا اور واضح ہے لیکن اردو میں اسے ڈھالنے میں مجھے دقت پیش آئی تھی جو میں نے ترجمہ اختیار کی ہوئی ہے اگر طریق فیصلہ کا فرمان موجود نہ ہوتا کلمۃ الفصل سے مراد طریق فیصلہ کا فرمان ہے اللہ نے پہلے سے یہ قضاء و قدر کا یہ فرمان جاری نہ کیا ہوا ہوتا کہ کچھ لوگوں کو مہلت دی جائے گی وہ اپنی بدعمالیوں کے انتہا تک پہنچیں گے تو ان کو پکڑا جائے گا وغیرہ وغیرہ اگر یہ نہ ہوا ہوتا لخوذ یا بینہم تو ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا اگر طریق فیصلہ کا فرمان موجود نہ ہوتا تو ان کے درمیان معاملہ نپٹا دیا جاتا اور یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہوگا. کسی مزید تشریح کی محتاج نہیں ہے. شرکا شرعوا لہم سے مراد یہ نہیں ہے کہ واقعتاً کوئی ایسے شریک ہیں جو شریعت نازل کیا کرتے ہیں. یہ معلم یازن بحلہ میں وہ چیلنج موجود ہے کہ کوئی دکھائیں تو صحیح, کوئی ان کے حامی ایسے ہوں جنہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہو جس کی ان کو ضرورت تھی اور جو کتاب ان کے لیے نازل کی گئی اس میں وہ موجود نہیں تھی. اس لیے یہ جو اللہ کا اذن کا معاملہ ہے یہ ان کی دلیل توڑنے کے لیے ہے, اور یہی ثابت کر دیتا ہے کہ ان کے کوئی بھی حامی شریک شرکا نہیں ہے. تو ظالموں کو اس کسب کے نتیجے سے ڈرتا ہوا دیکھے گا جو انہوں نے کمایا. کسب کمانا یہ اردو میں غالباً رائج ہے, اس نے کیا کسب کمایا, اور لفظ بھی یہاں وہ یہی ہے ماں کسب ہو جو انہوں نے کسب کیے, یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا تھا. تر ظالمین مشفقینہ میں ماں کسب ہو اس سے ڈرتے ہوئے دیکھے گا جو انہوں نے کسب کیے. تو دراصل مجھے اس میں دقت یہ پیش آئی تھی کہ اپنے کسب سے تو وہ نہیں ڈرتے, کسب کے نتیجے سے ڈرتے ہیں. اس لیے جو کسب کمایا لفظ کا اگر ترجمہ کریں تو اس میں نتیجے کا مفہوم آپ ہی آپ داخل ہو جاتا ہے. تو جو کسب کمایا انہوں نے اس سے وہ ڈرتے ہیں. وہ واقع بہن وہ تو ان سے ہو کے رہنے والا معاملہ ہے. جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمائی کی ہے اس کا نتیجہ تو ان کو دیکھنا ہی ہوگا, اس کو وہ ٹال نہیں سکتے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے فی روضات الجنات وہ جنات کے باغ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے. یہاں لفظ جنت خود باغ کا معنی رکھتا ہے, اور روضات الجنات سے مراد یہ ہے کہ جنات تو بہت وسیع ہیں, کثرت سے ہیں, ان کے روضات الگ الگ ہوں گے, اور ہر شخص اپنے محل اور اپنی حیثیت کے مطابق روضات عطا کیا جائے گا. بس جنت کی وسعت کی وجہ سے روضات کو اس کے اندر واقع ہونے والا باغ بیان فرمایا گیا ہے. آمن الصالحات فی روضات الجنات لہم ما یشاؤون عند ربہم اس میں ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو ان کے رب کے حضور وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہتے ہیں. اس کے متعلق پہلے میں بیان کر چکا ہوں, اس کو پھر یاد رکھیں, ہر ایک کی چاہت الگ الگ ہوتی ہے اور اس کے مطابق اس کی جنت بنتی ہے, اس کے مطابق اس کے روضات بنتے ہیں. اس لیے مراتب کے فرق کو جنتوں میں ملحوظ رکھا جائے گا, یہ پیش نظر رہنا چاہیے. ذالک هو الفضل الکبیر یہی ہے وہ جو فضل کبیر ہے, جو فضل کبیر کے وعدے دیے جاتے تھے یہ وہ فضل کبیر ہیں. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہی وہ ہے جو جس کی اللہ اپنے بندوں کو جو نیک عمل بجا لاتے عام ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل بجا لاتے ہیں ان کو بشارت دیتا ہے یا دیتا رہا ہے. یہ جو جنتیں ان کو عطا ہوں گی روضات یہی کچھ ہے جس کی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو بشارت دیا کرتا تھا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ تو کہہ دے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر مودۃ فی القربٰ صرف قربا کے ساتھ محبت کے سلوک کی کاجر. اب اس کا معنی شیعوں کی طرف سے یہ کیا گیا جاتا ہے اور بعض دوسرے سنیوں کی طرف سے بھی اسی کی تائید ترجمہ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم یہ اجر مانگ رہے ہیں کہ تمہارے لیے جو میں جنتوں کی خوشخبریاں دے رہا ہوں, عظیم شان وعدے ہیں جنہوں نے پورا ہو کے رہنا ہے, ان خوشخبریوں کے بدلے تم میری اولاد سے حسن سلوک کرو. یہ معنی جو ہے یہ اس پہلو سے عجیب ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا, اس کے بعد یہ ترجمہ ہونا چاہیے ہی نہیں, ہو سکتا ہی نہیں. اجرن میں کلیتاً ہر قسم کی اجر کی نفی کی گئی ہے. تو کہہ دے کہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی اجر نہیں چاہتا, مگر وہ اجر کہ میری اولاد کے لیے نرم ہو جاؤ. اور وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے جو سلوک ہونا چاہیے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے تابع اگر ہم کریں تو پھر بھی وہ بدلہ اتر نہیں سکتا, وہ اجر نہیں ہے. وہ ہم پر اس لیے فرض آتا ہے کہ اگر انسان میں کوئی ذرا بھی شرم اور حیا ہو تو اپنے محسن کے احسان کا بدلہ اتارنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن رسول اللہ علیہ وسلم مطالبہ نہیں کر رہا ہے, یہ اصل سوال, ہرگز کوئی مطالبہ نہیں ہے. تو المودت فی القربا سے مراد اپنے قریبیوں کے ساتھ جو حسن سلوک کرتے ہو, اگر تم اعلیٰ جنات میں داخل ہونا چاہتے ہو تو اسی قسم کا سلوک دوسروں سے بھی کرو. جس طرح بے اختیار تم اپنے قریبیوں سے حسن سلوک کرتے ہو اور ان پہ کوئی اجر نہیں چاہتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی مضمون ہے. فرماتے ہیں مجھے دیکھو میں کوئی اجر نہیں چاہتا, تو اگر تم میرے جیسا بننا چاہتے ہو تو اس طرح حسن سلوک کرو بنی نوع انسان سے جس طرح میں کرتا ہوں, یعنی اپنے قریبیوں کی طرح, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اس سے بھی بڑھ کر. تو یہ مضمون ہے جو جس کو غلط معنی پہنائے جاتے ہیں اکثر, اور سیاق و سباق سے اس آیت کے سوائے اس کے اور کوئی معنی نکلتا ہی نہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. وَمَنْ يَخْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا, اور جو کوئی بھی نئی نیکی کمائے, اصل میں یختلف کا لفظ ظاہر کرتا ہے چھپی ہوئی نیکی کو ظاہر کرے, تو یہ مضمون بین ہی اس کے ساتھ مطابقت رکھ رہا ہے. یہ نیکی چھپ چھپی ہے کہ بنی نوع انسان سے اپنوں جیسا سلوک کیا جائے, یہی وہ نیکی ہے جس کی طرف حضرت خدیجہ نے اشارہ فرمایا تھا حضور کے سامنے عرض کرتے ہوئے کہ آپ کو خدا ضائع نہیں کر سکتا. وہ نیکیاں جو عرب سے اٹھ چکی ہیں ان کو آپ نے دوبارہ زندہ کیا, جو چھوٹ گئی تھیں, فطرت میں موجود تھیں مگر ان پر پردے چڑھے ہوئے تھے. جس طرح پھل پر سے غلاف اتارا جاتا ہے, یہ معنی ہے نختلف کا, یو لفظ ہے, ایک منٹ, یختلف کا یہ معنی ہے. تو مراد یہ ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا جبکہ میں وہ نیکیاں کر رہا ہوں جو مدھوم ہو چکی تھی, اور جو کرتا تھا اس کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگا کبھی, اللہ نے اجر دیا ہے خود. اس لیے تم سے میں یہی توقع رکھتا ہوں کہ مدھوم نیکیوں کو بھی زندہ کر لو. وہ حسن سلوک جو قریبیوں سے کیا جاتا ہے ویسا ہی بنی نوع انسان سے کرو, پھر اللہ تعالیٰ سے توقع رکھو. اس صورت میں نزد لہو فیہا حسنا کا وعدہ تمہارے حق میں پورا ہوگا. اللہ ان معدوم نیکیوں کو زندہ کرنے کے نتیجے میں تمہارے اعمال کو اور بھی زیادہ حسن بخشے گا. ان اللہ غفور شکور, اللہ بہت بخشنے والا ہے और बहुत शुक्रिया के साथ बंदे की खिदमत को कबूल करने वाला है, या अपने बंदों के लिए उनका शुक्रगुजार है। अब लफ्ज़ शुक्रगुजार का माना ये भी एक इंतहा से ज़्यादा हुस्न की तरफ इशारा करता है कि जो कुछ दिया अल्लाह ने दिया है, मगर फिर भी उनकी हर नेकी को कदर से देखता है, गोया कि उसका शुक्रिया अदा कर रहा है। इसलिए शुक्र का माना शुक्र कबूल करने वाला है। असल में असल माना तो ये बनता है शुक्र कबूल करने वाला, मगर शुक्र करने वाला उन मानों में जो मैंने बयान किए हैं ये भी बन सकता है। अम यकूलून अफ्तरा अलल्लाह कज़बा, क्या वो कहते हैं कि इसने अल्लाह पर झूठ गढ़ लिया है। इफ्तरा और कज़ब ये दो लफ्ज़ इकट्ठे एक दूसरे के मानों में शिद्दत पैदा करते हैं, वरना इफ्तरा भी वही माना रखता है, इफ्तरा झूठ गढ़ने को ही कहते हैं। तो कज़बा ने इस लफ्ज़ के मज़मून में बहुत शिद्दत पैदा कर दी है। क्या तुम ये कहते हो कि इसने खुदा तआला पर झूठ गढ़ लिया है? घड़निया में एक इम्कान एक इस्तेमाल होता है कि एक शख्स खुदा तआला की तरफ बात मंसूब कर रहा होता है मगर उसके दिमागी कमज़ोरी होती है, उसको कुछ इशारे ऐसे मिल रहे होते हैं वो उससे समझता है कि अल्लाह ने मुझे ये फरमाया है। इसका हमें आए दिन तजर्बा होता रहता है। कई लोग बेचारे झूठ तो नहीं घड़ते मगर गलत बात कह रहे होते हैं। तो इस कज़बा के लफ्ज़ ने ये माने भी दाखिल कर दिए हैं और बड़ी पुख्तगी के साथ साबित किया कि रसूल अल्लाह सल्लम किसी माने में भी अल्लाह की तरफ गलत बात बयान करने वाले नहीं थे, मनसूब करने वाले नहीं थे। फ़ैन यशाअल्लाहु यख्तिम अला क़ल्बिक, वो ये कहते हैं कि झूठ गढ़ लिया, अगर अल्लाह चाहता तो तेरे दिल पर मोहर कर देता। अब फ़ैन यशाअल्लाह से मुराद ये है कि अल्लाह ने वो कुछ नहीं देखा जो ये कह रहे हैं। अगर खुदा के नज़दीक ऐसा हुआ होता तो अल्लाह को कुदरत थी कि वो तेरे दिल पर मोहर कर देता। ये असल माना है। इसका यह मतलब नहीं है कि नाउज़ुबिल्लाह रसूल सल्लम ऐसा कर सकते थे, बल्कि यशाअल्लाह ने कर सकने की नफ़ी फरमा दी है। अल्लाह ने चूँकि मोहर नहीं की, इससे कथित तौर पर साबित हुआ कि अल्लाह के नज़दीक तू इस किस्म के जुर्म का सज़ावार नहीं हुआ। व यमहुल्लाहुल बातिला व यहक़ुल हक़्क़ बिकलिमातिह, और अल्लाह ताला बातिल को मिटा देता है और हक को साबित फरमा देता है अपने कलिमात से। तो तुझे इस खुदा ताला ने जो साबित कर दिया है, साबित कदम बना दिया, खड़ा कर दिया है, ये साबित कर रहा है कि अल्लाह ताला तुझसे वो सलूक नहीं कर रहा जो दुश्मन समझते हैं कि तुझसे होना चाहिए। बस खुदा ताला अपने कलिमात से, जैसे कि इन कलिमात से साफ जाहिर हो रहा है, बातिल को मिलियामेट कर दिया करता है और हक को साबित कर दिखाता है। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, यकीनन वो सीनों के राजों को बहुत जानने वाला है। इसलिए रसूल सल्लम के दिल की पाताल तक नजर रही है खुदा की, तब ये फतवा दिया जा रहा है। वहुव अल्लज़ी यक़बुलु तौबत अन इबादिही, और वही है जो अपने बंदों से तौबा को कबूल करता है। व याफू अन सय्यात, और बदियों से बचाता है। व यालमु मा तफ़लून, और जानता है जो तुम करते हो या करोगे। यहाँ जब रसूलुल्लाह सल्लम को बरीउज़्ज़िमा करार दे दिया गया हर किस्म की बदी से, हर किस्म की गलत सोच से, तो तौबा को कबूल करने का मज़मून ये वही मज़मून है कि रसूलुल्लाह सल्लम नाकर्दा गुनाहों के लिए भी तौबा किया करते थे, जिसके नतीजे में ज़्यादा पुख्तगी के साथ आपकी हिफाजत हुई है। क्योंकि इसमें इज़्ज़त और इंकिसारी है, जो गुनाह सरज़द भी नहीं हुआ, احتمال ہے کہ شاید ہو جائے, اس کے لیے مغفرت مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے, ان کی بھی جو گناہگار ہوں. جو گناہگار نہ ہوں ان کی کیوں توبہ قبول نہیں کرے گا؟ زیادہ شدت کے ساتھ توبہ کرے گا. وہ یعفو عن السیئات, اور ان کو ہر قسم کی بدیوں سے بچائے گا. بچاتا ہے کا مفہوم گناہگاروں پر چشمہ اطلاق پاتا ہے, بچائے گا کا مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس تسلسل سے اطلاق پاتا ہے کہ وہ جب تیری توبہ قبول فرمائے گا یا فرما رہا ہے, تو اس بات کا ضامن ہو جاتا ہے کہ تجھے ہر قسم کی بدی سے بچایا جائے جس کے خلاف تیری توبہ کی دعا قبول ہو چکی ہے. یعنی آئندہ ہونے والی بدیوں کے احتمال سے بھی تجھے نجات بخشتا ہے. وہ یعلم ما تفعلون, اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اب یہ آیت بین ہی ایک دوسرے مفہوم کے لحاظ سے گناہگاروں پر بھی صادق آ رہی ہے. اللہ جانتا ہے جو کچھ کرتے ہیں, منہ سے جو کچھ ہیں, پھر بھی اس کو ان کے حال کی خبر ہے. تو ان کے لیے یہ توبہ اور عفو کا مضمون اور معنی رکھے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اور معنی رکھے گا. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ, اور جہاں تک دوسرے مومنوں کا تعلق ہے ان کے لیے تو وہ حفاظت نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حفاظت ہے. ان کے لیے بھی ایک بہت اعلیٰ مضمون بیان فرمایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ مومنوں سے جو نیک اعمال بجا لائیں ان سے استجابت کا سلوک فرماتا ہے, یا ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ, اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ بڑھا کر دیتا ہے. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ, رہے کافر تو ان کے لیے تو سخت عذاب مقدر ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ, اب یہاں جو مضمون ہے اس کا اس سے پہلے اس طرف اشارہ گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اندرونی حالات سے واقف ہے, وہ جانتا ہے وہ کیا کریں گے, اور جب ان کو موقع دیا جائے گا تو پھر کیسے پرپوزے نکالیں گے یا پھر بھی نیکی اختیار کریں گے. ان مضمون کی طرف اس میں مضامین کا ذکر پہلی آیات میں آ چکا ہے. اس کے نتیجے میں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر رزق کو بنی نوع انسان میں بے انتہا تقسیم کیا جاتا تو انہوں نے زمین میں سرکشی کر لی تھی اور خدا تعالیٰ کو بالکل بھلا بیٹھتے اور اپنی دولت اور اپنی طاقت کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نظام رزق کو اور طرح سے بنایا ہے, اور نظام رزق ایسا بنایا ہے جس میں بدوں کو بدی کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے اور غریبوں پر ظلم بھی کر دیتے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس امتحان میں ناکام ہو کر ان کا امتحان ہو جاتا ہے اور ان سے خدا تعالیٰ سلوک فرماتا ہے. اب یہ جو مضمون ہے وہ پہلے مضمون سے بظاہر ٹکرا رہا ہے. یہ غور طلب بات ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو بندوں میں رزق عام کر دیتا, مگر وہ پھر ایک دوسرے پر بغی کرتے یا خدا کے خلاف بغی کرتے. دوسری طرف عملاً جو نظام قائم کیا وہ یہی ہے, یعنی بظاہر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعضوں کو رزق عطا کر دیتا ہے اور بعضوں کو نہیں کرتا, اور جانتا ہے کہ جن کو رزق عطا کیا ہے وہ کیا کریں گے اور جن کو نہیں عطا کیا گیا وہ کیا کریں گے. تو یہ دونوں باتیں آپس میں بظاہر تضاد کیوں رکھتی ہیں؟ یہ تضاد تو نظر آ گیا نا آپ کو, ظاہر بظاہر تضاد. نواز علی پھر سوال کرو اس کو. سب مسکرا رہے ہیں کچھ ہیں. شریف صاحب آپ اور آفتاب صاحب بے شک نہ بولیں. جزاک اللہ. समझ गया है ना। मोहित शम्स साहब बड़े नुक्तादान आदमी हैं,
कि रवानी होती है एक महदूद अरसे के लिए, तो इस तरह वो जो एक रस्सी उनकी खुली छोड़ी जाती है वो आखिर कट जाती है। और
ये असल बात ये है कि बगौ का अमल किस पर हो रहा है। लबगौ फिल अर्ज से मुराद फिरौन वाली हरकतें हैं, यानी उसकी एक हरकत खुदा के खिलाफ बगावत। उसमें बंदों के बाहमी ताल्लुकात की बहस नहीं है। जब खुदा के खिलाफ बागी हो जाए तो वो समझता है कि सब कुछ मैंने ही कमाया है, सब कुछ मेरा ही है, जो कुछ भी हुआ वो फजल के तौर पर नहीं बल्कि मेरा हक है, या मुझे किसी ने भी नहीं दिया, मैं खुद ही सब कुछ कर रहा हूँ। तो खुदा के खिलाफ ऐसी आम बगावत होती कि गोया खुदा का वजूद उठ जाता दुनिया से और मुकम्मल जहरियत का राज हो जाना था। लेकिन जो दूसरा मजमून है उसमें ये माने नहीं हैं। उसका मतलब यह है कि बावजूद एक लिहाज से तो खुदा दौलत की फरावानी नहीं करता, और सिर्फ रावानी है जिसको फरमाया गया मैं नहीं करूँगा, लेकिन दूसरे पहलू से उसको बढ़ाता भी है और कम भी करता है। वहाँ जो बगावत का मामला है वो खुदा के खिलाफ बगावत का मसला नहीं है, बल्कि उस आजमाइश में पड़ते हैं जिसमें दोनों बातें शामिल हैं। खुदा के खिलाफ भी बगावत कर सकते हैं और बंदों के खिलाफ भी बगावत कर सकते हैं, या खुदा के खिलाफ बगावत से बाज रह सकते हैं और बंदों के खिलाफ बगावत से बाज रह सकते हैं। ये स्कीम ऑफ थिंग है, थिंग्स जो आजमाइश की एक का कुली निज़ाम है, इस निज़ाम के खिलाफ पहली आयत बात नहीं कर रही। ये निज़ाम लाजमन बनाया जाना था, और बावजूद इसके कि अल्लाह जानता है कि मेरे बंदे इसमें क्या रद्द अमल दिखाएंगे, जब तक वो रद्द अमल दिखा ना दें ना उनके खिलाफ हुज्जत हो सकती है ना उनको कोई रिवॉर्ड दिया जा सकता है। इसलिए तकदीर के इस पहलू को ना समझने के नतीजे में बाज दफ़ा लोगों के दिल में ख्याल उठते हैं। अल्लाह जानता है अपने बंदों को क्या करेंगे, और उसके बावजूद उनको ज़्यादा भी देता है और कम भी देता है। अगर जानने से ये मुराद होती कि जो अच्छे लोग हैं उनको ज़्यादा दे देता है, जो बुरे हैं उनको कम दे देता है, या बरक्स, तो ये मज़मून तो वाक़ियात के ख़िलाफ़ है। मज़मून ये है कि स्कीम और थिंग्स की तफसील यहाँ बयान की गई है। तकदीर इलाही किस तरह काम करती है, जानता है कि हर शख्स जिसको कुछ दिया जाएगा वो अच्छा इस्तेमाल करेगा या बुरा इस्तेमाल करेगा, जानता है कि गुर्बत कुफर में तब्दील होगी या इनकिसारी और इज्ज़ में तब्दील होगी। इसके बावजूद उसने ये निज़ाम जारी इसलिए फरमाया है कि जब तक कोई शख्स अपने अमल से पहचाना ना जाए और उसका अमल उसके खिलाफ गवाही न दे दे, उस वक्त तक महज खुदा का इल्म उसको मुलज़िम करने या उसको बरी उज़िमा करार देने में अकेला इल्म काम नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता कि जो कुछ हो ही ना उसको इल्म होता ही नहीं, जो होना ही नहीं है उसका कैसे खुदा को इल्म हो गया, और अगर जो होना ही नहीं है उसका इल्म है तो ये झूठा इल्म है। इसलिए खुदा का इल्म तो एक कती बात है, होना ही होना है, मगर वो इल्म किसी को बरी जिम्मा नहीं करता। इल्म इसलिए है कि कोई शख्स बुरा है तो खुदा को इल्म होना चाहिए वो बुरा होगा, कोई शख्स अच्छा निकलेगा तो खुदा को इल्म होना चाहिए कि वो अच्छा निकलेगा। तो ये चूंकि تقدیر الہی سے تعلق رکھنے والی آیات ہیں، اس لیے میں سمجھا کہ ان کو آپ کو یہاں ٹھہر کے اس کا مفہوم سمجھا دوں، تاکہ دل میں کوئی یہ خیال نہ پیدا ہو کہ نعوذ باللہ من ذلک کلام الہی میں تضاد ہے. وہو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنط وینشر رحمتہ. ایک تقدیر عام بھی ہے، اس میں چھوٹے بڑے غریب امیر کی بحث نہیں، اس میں سب انسانوں کے ساتھ خدا کا ایک شفقت کا سلوک ہے. وہ اس آیت کریمہ میں تقدیر عام کا ذکر فرما رہا ہے، وہی ہے جو بادلوں میں سے بارش برساتا ہے. من بعد ما قنط، بعد اس کے کہ وہ لوگ بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں. وہ ینشر رحمتہ ہو، اور یہاں اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے. رحمت کا تعلق فضل کے مقابل پر عمومیت سے زیادہ ہے. رحم کا لفظ قرآن کریم میں ہر جگہ عمومیت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. فضل بعض متعلق لوگوں کے متعلق، بعض خاص طبقے کے متعلق، بعض خاص قوموں کے متعلق اطلاق پاتا ہے، مگر رحمت کا جو مضمون ہے یہ عام ہے. اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے رحمت کا ذکر فرمایا ہے. پہلے فضل کی باتیں ہو رہی تھیں، اب رحمت کی باتیں ہو رہی ہیں. وینشر رحمتہ، باوجود اس کے کہ بعضوں کو زیادہ بھی دیتا ہے، بعضوں کو کم بھی دیتا ہے، یہ فضل کی تقسیم ہے، لیکن جہاں تک اس کی رحمت کا تعلق ہے وہ عام ہے. تمام بنی نوع انسان اس میں شریک ہوتے ہیں. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ وہی ہے جو کارساز بھی ہے اور صاحب تعریف بھی ہے. ولی کارساز کے معنوں میں، اور صاحب تعریف ہمیشہ قابل تعریف ہمیشہ کے لیے ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے نشانات میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اور جو ان دونوں میں اس نے دابا پیدا فرمائے. اب یہ رحمت کی وسعت کی طرف ایک مزید اشارہ ہے. اصل میں تم یہ نہ سمجھو کہ صرف تمہیں ہی زندگی کی شکلیں عطا کی گئی ہیں. یہ رحمت صرف اس زمین پر عام نہیں، بلکہ سماوات پر بھی عام ہے، اور تمہارے علاوہ اور دنیائیں بھی ایسی ہیں جن میں چلنے پھرنے والے، زمین پر چلنے پھرنے والے جاندار پیدا کیے گئے ہیں، یہ اللہ نے پیدا فرمایا ہے. وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر، اور وہ ان کو جمع کرنے پر جب وہ چاہے گا قادر ہوگا. یہاں میں نے یہ بحث اپنی اس کتاب میں بھی اٹھائی ہے کہ قرآن کریم نے لفظ دابہ فرمایا ہے اور ہر قسم کا زیرو نہیں فرمایا. دابہ صرف اس جانور کو کہتے ہیں جو زمین کی سطح پر چلتا ہے. اڑنے والے پرندوں کو دابہ نہیں کہا جاتا، سمندر میں تیرنے والی مچھلیوں کو دابہ نہیں کہا جاتا. تمام عرب لغات جن کا میں نے مطالعہ کیا ہے، چھان بین کی ہے، اس پر متفق ہیں کہ دابہ صرف زمین پر چلنے پھرنے والے جانداروں کو کہا جاتا ہے، خواہ وہ پھدک کر چلتے ہوں یا رینگ کر چلتے ہوں یا انسانوں کی طرح. تو یہ سوال واضح ہو گیا اور کھل گیا کہ خدا تعالیٰ پرندوں کے متعلق نہیں فرما رہا کہ اس نے وہاں بھی پرندے پیدا کیے ہیں، مچھلیوں کو متعلق نہیں فرما رہا کہ وہاں بھی مچھلیاں پیدا فرمائی ہیں. تم سے ملتی جلتی مخلوق، اے انسانوں، جس طرح تم اڑ نہیں سکتے اور سمندر میں ڈوب کے گزارا نہیں سکتے، اسی طرح ایسے جاندار پیدا کیے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کا تمدن تمہارے تمدن سے زیادہ ایڈوانسڈ ہو، کیونکہ زمین پر چلنے پھرنے والے جاندار جو ہیں ان کے متعلق کوئی حد بندی نہیں کی جا سکتی. ان میں سے ہماری زمین پر سب سے اعلیٰ درجے کا دماغ انسان کو دیا گیا. ان کو کیا دماغ دیا گیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ایک بات قطعی ہے کہ ان دونوں کو جب خدا چاہے گا اکٹھا کر دے گا. اب اکٹھا ہونا دو معنی رکھتا ہے, ایک یہ کہ دونوں مخلوقات آپس میں ایک جگہ اکٹھی ہو کر مل جائیں گی, اور اس پہلو سے اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ واقعہ کہاں ہوگا, اس کا ذکر نہیں ہے. یہ جو لوگ اڑن تشتریوں کی باتیں کرتے ہیں وہ سمجھیں گے کہ شاید مراد یہ ہے کہ اڑن تشتری پہ لوگ بیٹھ کے تمہاری زمین میں آ جائیں گے, مگر یہ درست نہیں ہے. کیونکہ اڑن تشتریاں جن علاقوں کا ہمیں علم ہے کہ وہاں انسان ممکن ہے, اگر روشنی کی رفتار پہ بھی سفر کرتے ہیں تو ہزار ہا سال ان کو سفر کرنا پڑنا تھا, اس لیے ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ بھی ممکن نہیں کہ ہم ترقی کر کے کسی سرزمین پہ پہنچے اور وہ وہاں پہنچے ہوں. ایک بات کا احتمال ہے موجود کہ انہوں نے مدتوں پہلے اتنی ترقی کر لی ہو کہ اپنا نان نفقہ ساتھ لے کر کسی اور سیارے پر جو ہمارے قریب ہے اس پر آباد ہو چکے ہوں اور ہمیں ان کا پتہ نہ ہو پوری طرح, پھر ہم وہاں جائیں تو جسمانی طور پر اکٹھے ہو سکتے ہیں ورنہ کوئی صورت نہیں. لیکن لفظ جمع بتاتا ہے کہ علمی لحاظ سے اور ایک دوسرے کے حالات کے علم کے لحاظ سے جمع ہو سکتے ہیں, اور یہ بات اب بالکل صاف اور ممکن ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. آج کل کے جو سائنسدان ہیں وہ بہت سے ایسے ستاروں سیاروں وغیرہ کے متعلق بعض سائنسی معلومات حاصل کر چکے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں ہماری طرح کی زمین پر چلنے پھرنے والی مخلوق موجود ہے. اگر ہے تو ان کا علم ہمیں جو برقی آلات ہیں ان کے ذریعے ہو سکتا ہے, اور ان کی طرف سے بھی ایسے سگنلز ہمیں مل سکتے ہیں جن کے ذریعے ان کا علم ہو جائے کہ وہ لوگ کیا ہیں اور کیا کرتے ہیں. ان امور کی مزید چھان بین کے لیے فنڈنگ ہو چکی ہے, دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے روپیہ مہیا کر دیا ہے, اس لیے اب انتظار ہے کہ کیا ہوگا. لیکن 1400 سال پہلے اس آیت کا نزول یہ اعجاز ہے, وہم و گمان میں بھی نہیں تھا انسان کے ایسا واقعہ ہو سکتا ہے, اور جس کو قطعیت سے سائنسدان اب بھی بیان نہیں کر سکے. قرآن کریم نے قطعیت کے ساتھ بیان فرمایا اور اذا یشاء فرمایا, ای یشاء نہیں فرمایا, یعنی فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو انہیں جمع کرے گا, فرمایا جب اللہ چاہے گا انہیں ضرور جمع کرے گا. خبر کی قطعیت اتنی زیادہ, اور بات ہو رہی ہے 1400 سال اس سے بھی پہلے سے. اب اگلا رکو, وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وما انتم بمعجزين في الارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الاسم كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. سر درس اتنی تلاوت یہ کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے بقیہ وقت میں مشکل سے اسی کو پورا کریں گے. کہاں سے ہے یہ؟ کون سی آیت؟ 31. ومن ومن آیات ہی خلق و سماوات تو ہو چکا ہے نا. وما اصابکم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. عفو کا ذکر ایک پہلے بھی گزرا ہے جس میں گناہوں سے عفو کی باتیں تھیں. اب یہاں غالباً ان امور کا ذکر ہے جو انسانی کمزوریوں میں داخل ہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تمہیں جو بہت سی مصیبتیں دنیا میں پہنچتی ہیں اپنی غلطیوں سے پہنچتی ہیں، حالانکہ تمہاری ہر غلطی کی سزا خدا تمہیں نہیں دیتا. بہت سی ایسی غلطیاں ہیں جن سے صرف نظر فرماتا ہے یا اس کا نظام یہ گنجائش رکھتا ہے کہ تم غلطی تو کرو لیکن اس کی سزا نہ ملے. اس کے لیے بہترین گواہ انسانی جسم ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہیں اچھی طرح، کہ انسانی جسم کے ساتھ ہمارا سلوک نہایت جاہلانہ ہے. ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیں، اور اس کے باوجود خدا نے ٹیئر آفٹر ٹیئر، یعنی درجہ بدرجہ ایسے حفاظتی نظام کر رکھے ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے یعفو عن کثیر، بکثرت تمہاری غلطیوں سے کے بد نتائج سے وہ تمہیں بجاتا چلا جاتا ہے. وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اور تم زمین میں معجز نہیں کر سکتے کسی کو، کسی کا ذکر نہیں ہے. وما انتم بمعجزین فی الارض، یہاں معجزین کا ایک مفہوم پہلے ترجمے کی نسبت سے ایک دلچسپ مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو تم چاہو کرتے پھرو، تم معجز نہیں ہو سکتے، آخر پکڑے جاؤ گے. اور جب پکڑے جاؤ گے تو اللہ کے سوا پھر تمہارا کوئی ولی ہو کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور دوسرا، معجز خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور اس کے نظام سے بھی تعلق رکھتا ہے لفظ معجز. تمہیں جتنے بھی اختیارات ہیں اس دنیا میں کسی حد تک تو ہیں، لیکن تقدیر الہی کو معجز نہیں کر سکتے، یعنی اس کو ناکام یا نامراد نہیں کر سکتے، اس نے تو بہرحال ہو کر رہنا ہے. اس کے بعد فرمایا ان یشا یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہرہ. یہ آیت ہے جو خاص طور پر توجہ کے لائق ہے، کیونکہ اس میں فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے. فیظللن رواکد علی ظہرہ، تو کشتیاں سمندر پر کھڑی کی کھڑی رہ جائیں. یقیناً اس بات میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانات ہیں. جہاں تک ہواؤں کے رک جانے کے نتیجے میں باد بادی کشتیوں کے کھڑے ہونے کا تعلق ہے، مضمون بالکل وضاحت سے اطلاق پا رہا ہے. اور صبارن شکور کا مضمون بھی بین ہی اس صورتحال پہ اطلاق پا رہا ہے. اگر خدا ہوا کو کھڑا کر دے تو سوائے صبر کے تمہارے پاس کوئی چیز نہیں، کوئی ہتھیار نہیں. اور اس کے ساتھ شکور ہونا، اس وقت تمہیں سمجھ آئے گی شکور ہوتا کیا ہے. क्योंकि जब हवाएं चलती थीं तुमने परवाह नहीं की, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया, खुदा ताला की तरफ से एक एहसान नहीं समझा। अब जब खड़े हो गए तो सवाए सब्र के तौर पर उसको गुजार रहे। अगर शुक्र वाले होते तो बईद नहीं था कि अल्लाह ताला तुम इस मुश्किल से निकाल देता। लेकिन जो मुश्किल है यहाँ, यहाँ ये फरमाया और यूबिक हुन्ना बिमा कसबू, जो किश्तियाँ डूबा करती हैं, गर्क होती हैं, वो अपने गुनाहों की वजह से नहीं, उन लोगों के गुनाहों की वजह से जो उन पर सवार होते हैं। वयाफ़ोन कसीर, बावजूद इसके जैसा कि पहले मज़मून गुजर गया है, वो कसरत से तुम्हारी गलतियों को नज़रअंदाज करता चला जाता है, उसके बावजूद फिर ये नतीजा भी निकलता है। जो इसमें मुश्किल है वो ये है कि आजकल के जहाज तो इसमें मजकूर हो नहीं सकते, क्योंकि वो तो हवाओं से नहीं चलते, वही बात बान उनको नहीं खींचते। तो कुरान करीम नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक क्या नामुकम्मल है इस पहलू से कि आयात तो मौजूद हैं मगर उनका इतलाक़ पुराने ज़माने में हो रहा है, इस ज़माने में नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? अगर हवा खड़ी हो जाए तो जो इंजन से चलने वाले जहाज़ हैं उनको परवाह भी कोई नहीं होगी, बल्कि ज़्यादा तेज चलेंगे, क्योंकि हवाएं उनके लिए मुश्किलात पैदा करती हैं, लहरों में जोश आता है और रफ्तार में कमी आ जाती है। लेकिन अगर साकिन समंदर हो तो गोया उड़ते हुए चलते हैं लोग। तो इन आयात करीमा में इस मज़मून का इशारा भी कोई नहीं, क्या वजह है?
और ये फिर हवाएं जो हैं ये बादल वगैरह बारिश का सामान पैदा करती हैं,
इसका तो कोई गलत चीज़ पास नाज कर रहा हूँ। और कोई बताए? ये जो बात है ये हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक की इंसान की ऑब्जर्वेशन है, यानी आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले जो कुछ हो रहा था वो यही कुछ था, और रसूलुल्लाह सल्लम के ज़माने के इंसान ने यही देखा है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लम के ज़माने में आखिर पर ऐसी इजादात होनी थी जो हवाओं की मोहताज नहीं थी, और वो सारी आयात वो हैं जिनका कुरान करीम में पेशगोइयों के रंग में ज़िक्र है, माजी से ताल्लुक़ नहीं, मुस्तकबिल से ताल्लुक़ है। इस्तेज़ा यशाओ कदीर में एक पेशगोई है जिसका मुस्तकबिल से ताल्लुक़ है, उस ज़माने का इंसान उसको समझ भी नहीं सकता था। बैन ही यही मज़मून किश्तियों से ताल्लुक़ रखता है, और उनकी उनका ज़िक्र इस तफसील से है कि आदमी हैरान रह जाता है। हर किस्म की सवारियाँ जो ईंधन से चलने वाली थीं उनमें किश्तियाँ भी शामिल हैं, उनमें रेलगाड़ियाँ भी हैं, हवाई जहाज़ भी हैं, और चूंकि उनका जिक्र रसूल उनका ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लम के ज़माने से और बाद में आने वाले ज़माने से था, इसलिए इस आयत में उसका जिक्र बेमहल था, हो ही नहीं सकता था। उन लोगों के लिए जो उस पुराने ज़माने से ताल्लुक़ रखते थे उनके लिए सब्र और शुक्र का पैगाम इसी तजर्बे से हो सकता था जो उनको मयसर था। जो बाद में आने वाले लोग हैं उनके लिए भी सब्र और शुक्र का एक पैगाम है, और वो ये है कि जैसा कि कुरान करीम ने जिक्र फरमाया है, एक समंदरी जहाज़ चलते हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ पैदा होती हैं, उनमें गर्क होने का भी जिक्र मौजूद है, उनको गर्क करने वाली ताकतों का भी जिक्र मौजूद है। इसलिए जब उन आयात पर आप गौर करें तो पता चलेगा कि उनकी गर्काबी हो सकती है बावजूद इसके कि हवाओं से उसका ताल्लुक ना हो, यानी बज़ाहिर उनका ताल्लुक रफ्तार के लिहाज से इंजनों से हो, आग से हो, लेकिन इसके बावजूद वो बेहसियत है, उनको भी सब्बार और शकूर बनना पड़ता है। इस ज़मन में आजकल के ज़माने में ख़ास तौर पर बहुत तहकीक हो रही है तूफ़ानों के मुतल्लिक़, اور ان طوفانوں کے متعلق وہ سائنسدان اب یہ بتا رہے ہیں کہ اتنے بے بس ہو جاتے ہیں ماڈرن جہاز کہ ایک تنکا جس طرح سمندر کی لہروں کے رحم پر ہو اس طرح ان کا حال ہو جاتا ہے. تو اگر وہ شکور نہ ہوں جبکہ جہاز ٹھیک ٹھاک چلتے ہیں تو پھر ان کو سبار بھی ہونا پڑے گا جو نہیں ہیں. بھی چنانچہ جتنے بڑے بڑے جہاز غرق ہوئے ہیں ان کے متعلق ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے ان کو اتنا محفوظ کر لیا ہے قدرت کے خلاف کہ ان کا غرق ہونا ممکن ہی نہیں ہے. ایسے جہازوں نے جب سمندر میں سفر کیا ہے تو پہلے سفر میں غرق ہو گئے, دوسرے سفر کی توفیق ہی نہیں ملی. سب آدمی سارا عملہ جو چیدہ چیدہ لوگ سب ساتھ ڈوب گیا. آج تک ان کی تلاش ہو رہی ہے ان ڈوبے ہوئے جہازوں کی, ان کے اندر پہ کیا گزری تھی. تو یہ آیات کریمہ یہ ظاہر کرنے والی ہیں جہاں تک صبور اور صبار اور شکور کا تعلق ہے اس کا تعلق ماضی سے نہیں ہے صرف, لیکن صبر اور شکر کن حالات میں ہونا چاہیے اس کا تعلق ماضی سے ہے. وہ حالات اور تھے, جو حالات اب پیدا ہونے ہیں یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا دور ہے اور اس کا ذکر آپ کو صرف پیش گوئیوں میں ملے گا. ماضی میں جو چیز ہونی ہی نہیں تھی اس کا قرآن کیسے ذکر کر سکتا تھا؟ وہ تو قرآن کی غلطی ہوتی ہے نعوذ باللہ من ذلک کہ جو چیز ہے ہی نہیں اس کا ذکر کر رہا ہے. تو آ حضرت کا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اب جاری اور ساری ہے قیامت تک. تمام پیش گوئیاں اس دور میں رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظاہر فرما دی گئی تھیں. آج عربی کلاس میں میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا, ضمناً آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بھی ایسی پیش گوئی نہیں جو قرآنی پیش گوئیوں کی حدود سے باہر ہو. 100% ثابت کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم نے وہ ساری پیش گوئیاں فرمائی ہیں جن کی کچھ تفسیری رنگ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی, مگر قرآن سے باہر آپ نہیں نکل سکتے وحی کے لحاظ سے بھی کسی پہلو سے بھی. تو آپ کی وحی بھی قرآنی وحی کے تابع اور محدود ہے, اور رسول اللہ علیہ وسلم کی وحی قیامت تک کے لیے حاوی ہے, پہلے زمانوں پر بھی اور آئندہ زمانوں پر بھی. بس اس پر ہم اس مضمون کو ختم کرتے ہیں. یہاں میں نے آگے پڑھی ہے آیت کو, اچھا پھر ابھی پھر وقت ہے شاید. او یو بھی خنہ بیما کسبو و یا فون کثیر, یہ ترجمہ کر دیا تھا. پھر آگے کون سی آیت آئی ہے؟ نہیں نہیں میں نے پڑھی تو نہیں تھی, وہ یہاں تک پڑھی تھی چلو, ورنہ کل پڑھ لیں گے پھر چلو وقت ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, میرا خیال تھا کہ میں نے صرف اتنی پڑھی آیتیں جتنی میں کور کر سکتا تھا اس عرصے میں, مگر زیادہ پڑھ گیا ہوں گا اس سے. چلو پھر سے السلام علیکم.